अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे इस्लामी नज़रिया जिहाद को, जो आज के दौर में अफसोस के साथ कहना पड़ता है बड़ा बदनाम है। बेइल्मी के साथ जो जिहाद की बात करेगा वो तो कुछ और ही समझेगा, लेकिन थोड़ा सा इस असूल को समझ लीजिए कि इस्लाम जिहाद के बारे में क्या नुक्ता नज़र रखता है। एक असूली हकीकत को बयान करना ज़रूरी है कि जिहाद किसी भी रियासत का वैसा ही तबई वजीफ़ा है जैसा कि इंसदाद यानी जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस और अदालत का इंतज़ाम इसका फितरी अमल है। लेकिन एक नौखेज यानी नई नई पैदा हुई रियासत, एक नौ तश्कील याफ्ता माशरा और अपने ज़माने की इब्तदा करने वाला एक निज़ाम तो कतई तौर पर मजबूर होता है कि वह आयन अपनी बकार नशो नुमा के लिए एक संगीन दौरे जिहाद गुजारे, खसूसियत से जब कोई जदीद हय्यत इज्तमाईया किसी इनकलाबी नज़रिए पर उठी हो तो इसके मुकाबले में लाजिमन कदीम इनकलाब दुश्मन ताकतें सफ बस्ता होकर आती हैं। ऐसी इनकलाब दुश्मन ताकतों के मुकाबले में महज दिफा ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि इनको तहस नहस किए बग़ैर कतन मुमकिन ही नहीं होता कि कोई इनकलाब अपनी मौजूदा हदूद और मेयार पर कायम रह सके। सो इस्लामी नज़रिया जिहाद यहीं तक नहीं जाता कि कोई हमला करे तो चारों नाचार इसका सामना कर लिया जाए, बल्कि वो ये रहनुमाई देता है कि इस्लामी इनकलाब के दाई एक तरफ अपनी रियासत के मौजूदा वजूद के एक एक ज़र्रे को बचा रखने के लिए बवक्ते ज़रूरत जान और माल की कुर्बानियाँ दें, और दूसरी तरफ लाखों बंदगाने खुदा को जुल्म जहालत मुआशी खस्ता हाली और अखलाकी पस्ती से निकालने और इनकलाब की तकमील के लिए इनकलाब दुश्मन ताकतों की सरकूबी करें। इसके अलावा किसी इनकलाबी नज़रिए पे इस्तवार होने वाली रियासत के लिए कोई चारा नहीं है। मुश्किल लफ्ज़ है, जज्ब कर रहे हैं। जब तक पूरी तवज्जो नहीं रखेंगे, फ़ोन अपने बंद करके बैग्स में रख के दिल दिमाग को बिल्कुल इस चीज़ पे नहीं रखेंगे, ये बात समझ नहीं आएगी और इस दर्द को भी महसूस करें। मैं तो जब ये पढ़ती हूँ तो बिल्कुल अपने आप को मदीना की गलियों में, और बिल्कुल नई नई गलियाँ, मक्का छोड़ चुकी हूँ, मदीना में आ गई हूँ। दुश्मन ने तो पहले ही पीछे से 100 ऊँटों की कीमत लगाई हुई थी और पीछे से लोग पीछा कर रहे थे कि जिंदा या मुर्दा मोहम्मद सल्लम और उनके साथी अबू बकर को ले आओ। और उन हालात में अब मदीना में आकर एक शख्स कैसे अपने पाँव पर खड़ा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को पढ़ा और समझा जाए। यहाँ एक छोटी सी वजाहत है, इसको भी पढ़ लीजिए। एक शुबे का इजाला करने के लिए ज़रूरी वजाहत कि इस्लाह व तामीर का कोई भी काम किसी भी दायरे में कीजिए, आप ज़रा सा तवज्जो रखें, इसमें आपको अपने घर के निज़ाम की बात भी समझ आएगी। कोई भी आप इस्लाह चाहते हैं, अपने बच्चे की, बड़े की, अपने मुलाजिम की, किसी की भी, इसके लिए किसी न किसी नौ से कुव्वत का इस्तेमाल नागुज़ीर हो जाता है। नागुज़ीर किसको कहते हैं? जिससे भागा ना जा सके। गज़रा कहते हैं भागने को, फ़ारसी का ये लफ्ज़ है। तो नागुज़ीर, बाद लोग इसको नागजीद पढ़ते हैं, हालांकि नागजीर यानी जिससे आप भाग नहीं सकते, मुराद है कि यू हैव टू डू इट। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की बेहतरी के लिए और हकूमतें बाशिंदों की बेहतरी के लिए दलील नसीहत और तालीमो तरबियत के साथ कुव्वत से काम लेती हैं, इसी तरह इस्लाही और तामीरी इनकलाबों के अलमबरदार भी किसी न किसी हद तक कुव्वत के इस्तेमाल पर मजबूर हो जाते हैं। बात वाजे? आप ज़रा सा कहें मैंने कुछ नहीं कहना अपने घर में बच्चों को, तो घर का निज़ाम क्या होगा? टेबलों पर चढ़ के नाच रहे होंगे बच्चे, सर पे चढ़े होंगे आपके, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी ताकत दिखानी पड़ती है ना। कहने को कहा जा सकता है कि अरब के जाहली दौर में कबायली निज़ाम की जो कुछ भी शक्ल कार फरमा थी और अवाम इसके तहत जिस भी हालत पर पड़े हुए थे, इसे बदलने का किसी को हक ही क्या था? कोई हक नहीं, यानी हम कह सकते हैं किसी को कोई हक नहीं है। इस्लाह व तामीर के लिए कोई इनकलाब उठाना और फिर इसकी तकमील चाहना और इस सिलसिले में कुव्वत से काम लेना सिरे से जायज़ ही क्यों माना जाए? इस एतराज़ को अगर कुछ भी वक़्त दी जाए तो फिर किसी बाप या माँ को आप आखिर यह हक किस बिना पर देंगे कि वह अपनी औलाद के जहन में किसी ख्याल को ठोंसे, कोई आदाब इस पर मुसल्लत करे और किसी अखलाकी शऊर से इसे जबरन आरास्ता करे? आप किसी हुकूमत को यह हक किस बिना पर देंगे कि वह शहरियों को बाज़ अमाल से रोके और बास के करने पर कुव्वत से मजबूर करे? वो जहालत गंदगी बद अखलाकी के ख़िलाफ़ इस्लाही तदाबीर अमल में लाए और जो कुव्वत भी इन तदाबीर के रास्ते में मुज़ाहिम, मुज़ाहिम क्या कहते हैं? रुकावट बनने वाली, मुज़ाहमत करने वाली, اس کی مزاحمت ختم کر دے. اصلاح و تعمیر کا کوئی کام کسی دائرے میں تصور بھی نہیں, یعنی ممکن حد تک, یعنی ممکن و تصور نہیں, یعنی اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے جس میں کوئی مزاحمت نہ ہو, اور اس مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے قوت سے کام لینا پڑتا ہے. اگر آپ مزاحم طاقتوں کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں تو سرے سے کسی اصلاح و تعمیر کا کام ممکن نہیں. آپ امیجن کیجئے آپ کے گھر میں کاکروچ آ گئے, پیار سے محبت سے ختم کر دیں گے ان کو, چلے جاؤ شاباش کچھ نہ کہو, میں تو بہت نائس ہوں, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی. کبھی ڈنڈے سے ماریں گے, کبھی چھڑی سے ماریں گے, اور آخر جب وہ آپ کے ہاتھ سے بھاگ جائیں گے پھر آپ سپرے کریں گے. اور اب وہ سپرے کیا ہے؟ زہر ہے, آپ ان کی جان لے رہے ہیں. تو کاکروچوں سے نجات نہیں پا سکتے آپ کوئی طاقت استعمال کیے بغیر. تو اس طرح کے انسان جن کے ذہنوں کے اندر ایسے ناسور آ جائیں, ان سے آپ کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ اصلاح و تعمیر کے ہر اقدام کے حق میں خود فطرت انسانی اپنی پوری طاقت سے موجود رہتی ہے. بس ایک قوم یا ملک کو پستی سے نکال کر فلاح کی راہ پر ڈالنے کے لیے جب کوئی تعمیری انقلاب نمودار ہوتا ہے تو انسانی فطرت ہی اس کے حق میں سب سے بڑی دلیل بنتی ہے, اور یہی دلیل رائے عام کو اس کے حق میں ہموار کرتی ہے. رہا یہ امر کہ فطرت انسانی کے دائیات کیا ہوتے ہیں؟ بلانے والے. چونکہ ابہام کیا ہوتا ہے؟ وہم, شک, دھندلا پن. ابہام کے دھندلکے میں ہونے کی وجہ سے واضح نہیں ہوتے, اس لیے وہ قطعی معیار کیا ہے, کون سا, اس کو اگر آپ دیکھیں تو نیچے ہے, جو بتائے کہ کوئی انقلاب تعمیری و اصلاحی ہے یا نہیں. تو اس کے جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی آئیڈیالوجی اللہ کی ہدایت کو ہمارے سامنے رکھتی ہے. انسانوں کے خوشنما دعووں کو پرکھنے کی کسوٹی یہ ہے کہ خدا نے اپنے انبیاء کے ذریعے تعمیر و فلاح کے راستے کی نشاندہی کس طرف کی ہے. عرب کو ناراج کی حالت سے منظم سلطنت کی بلندی پہ لانا, یعنی بے ترتیبی سے نکال کر ترتیب پہ لانا, قبائلی ٹکڑیوں کو جوڑ کر ایک سیاسی وحدت بنانا, لاکھوں باشندوں کو علم و اخلاق سے آراستہ کرنا, اور انہیں امن و انصاف کا ایک نیا دور عطا کرنا ایک ایسا مقدس کارنامہ ہے کہ اگر اس کے لیے قوت کا استعمال روا نہیں تو پھر سرے سے انسانی تاریخ میں قوت کے استعمال کا کوئی بھی مقام باقی نہیں رہ جاتا. تو اس پیراگراف سے کیا سیکھا آپ نے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات کیے یہ ناگزیر تھے, کرنا ہی پڑے گا. اب اوپر سے پیج کے شروع سے پھر پڑھتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا کیسے اور یہ کس طرح ہونا تھا. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو یہ بحث تفصیل کے ایک دوسرے حصے میں آئے گی, جہاں اللہ کے نبی کے دور کی جنگی کاروائیوں کو تفصیل سے لیا جائے گا. اس موضوع پر ایک نہایت غلط بحث نہایت غلط ذہنیت کے ساتھ اہل مغرب کی طرف سے اٹھائی گئی, اور پھر خود نا آشنا مسلمانوں کا, اس کو نوٹ کریں, یہ نا آشنا مسلمان کون ہے, کس سے نا آشنا ہے؟ قرآن سے, سنت سے, دین سے. نا آشنا مسلمانوں کا فرنگیت زدہ عنصر یہ کیا ہوتا ہے؟ ویسٹرنائزڈ ہونا, مغرب سے مرعوب ہونا, بھی پریشان خیالی میں مبتلا ہو گیا. یعنی غیروں نے تو جو بات کی سو کی, اپنے بھی بگڑے ہوئے مسلمانوں نے اس پہ باتیں کرنی شروع کی. اعتراض کرنے والوں نے ریاست مدینہ کی جنگی کاروائیوں کو یہ معنی پہنائے کہ گویا ایک مذہب کو جبرن لوگوں پر ٹھونسنے کے لیے تلوار کو استعمال کیا گیا, حالانکہ معاملہ نرے ایک مذہب کا نہ تھا, ایک انقلابی تحریک کا تھا جس نے جان اور مال کی بیش بہا قربانیوں کے بل پر انسانیت کی تعمیر نو کے کام کا آغاز کیا تھا, اور مفاد پرست انقلاب دشمن طاقتیں اس کی تکمیل سے پہلے ہی سے ملیا میٹ کر دینا چاہتی تھی. پھر معاملہ ایک ریاست کا تھا جس کی بنیاد ڈالنے, یہ جو لکھا نا نیو, اردو میں کیا کہتے ہیں, نی رکھی ہے بنیاد, پہلی اینٹ, اس کی بنیاد ڈالنے کے لیے اس کے معماروں یعنی مزدوروں نے 13 برس تک نہایت مظالم سہنے کے بعد گھر بار سب لٹوا دیے تھے, اور بالکل بے وطن اور تہی دست ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے خطے میں سمیٹ لیا تھا, جہاں وہ اپنی پسند کے نظام زندگی کے سائے میں زندگیاں گزار سکیں, اور جہاں سے وہ دنیا بھر کو سلامتی کا راستہ دکھا سکیں. یہ نیا زری باب جو تاریخ میں کھولا گیا, زری کیا ہوتا ہے؟ گولڈن, سنہری. اسے مدینہ کے یہودی اور منافق ایک طرف, اور مکہ کے قریش اور ان کے حمایتی قبائل دوسری طرف, اور بعد کے دور میں بعض بڑے بڑے بیرونی حکمران تیسری طرف تکمیل سے قبل ہی غارت کر دینا چاہتے تھے, اور مسلم انقلابیوں کو اس کا موقع ہی دینا نہیں چاہتے تھے. کہ وہ اس کے صفوں پر زندگی کی تقدیر نو کو منقش کرے، یعنی انسانیت کے لیے ایک نئی تقدیر لکھی جانے کے مترادف تھا اللہ کے نبی کا مدینہ میں آ کر اقدامات کرنا۔ مذہب اسلامی تحریک کا ایک اہم جز، اور وہ بھی لفظ مذہب کے ان مسخ شدہ تصورات سے مختلف مفہوم کے ساتھ ضرور تھا، لیکن اس کے ساتھ بہت سے دوسرے اہم اجزاء مل کر دینی تحریک نے وجود پایا تھا۔ چنانچہ مدینہ کی ریاست نے مذہب کے محدود دائرے میں غیر مسلم عناصر کو پوری طرح آزادی کی ضمانت فراہم کی۔ انہوں نے مذہب کے لیے نہیں بلکہ تحریک اور دین اور اسلامی ریاست کے تقاضوں کے تحت تلوار ہاتھ میں لی۔ ان کا اصل مسئلہ اپنی اس مقدس سیاسی حیثیت کی بقا اور نشو و نما کا تھا، اور وہ اللہ کے یعنی وہ خدا پرستانہ اخلاق کی بنیادوں پر سیاست کاری کا ایک سنہرا تجربہ شروع کر چکے تھے، جس کو قریش اور بدوی قبائل فوری طور پر ناکام بنا دینے کے لیے مضطرب تھے۔ اس صورت حال میں یہ لا یعنی بحث پیدا ہی کہاں ہوتی ہے کہ حضور اور آپ کے ساتھیوں نے تبلیغ کے لیے تلوار استعمال کی یا نہ کی؟ یہ سوال ہی کیسے اٹھتا ہے کہ جنگی کاروائیاں دفاعی تھیں یا جارحانہ، یعنی اوفینسو تھی یا پھر ڈیفینسو تھی؟ مگر ہمارے غیربی مسلمان نانے کرام نے ان لا یعنی بحثوں کو قبول کرے۔ غیربی مسلمان کون ہوتے ہیں؟ غیروں سے متاثر، یعنی وہ مسلمان جو کہ دوسروں کے دین کا اثر اپنی زندگی میں لے آتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیے تو کچھ بات اس سے مختلف نہیں ہے۔ بہت سارے وہ لوگ جو خود دین کو صحیح نہیں سمجھتے نا، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں۔ جن کو پتہ ہے دین کیا تھا، اسلام کیا تھا، وہ سارے حالات واقعات کیا تھے، وہ کبھی آپ کو اللہ کے نبی کے کسی قدم، کسی فعل پہ، معاملے پہ اعتراض کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ اور ان کی مکروہ اور ریاہ و روح استدلال کو تسلیم کر کے انہوں نے اپنے دامن تاریخ سے اپنے زوم کے مطابق کچھ شرمناک دھبے دھونے کے لیے کاغذی گھاٹ کھول دیے، اور اپنے اوپر سے سارا اعتماد ختم کر کے مستشرقین کون ہوتے ہیں؟ وہ ہسٹری کہنے والے جو مسلمانوں کی ہسٹری لکھیں لیکن خود غیر مسلم ہوں، یعنی غیر مسلم تاریخ ساز یا تاریخ لکھنے والے، تاریخ نویس کہہ لیجئے، یعنی غیر مسلموں نے جب اسلام کی تاریخ لکھی تو اس میں جب بات آتی تھی تو بعض دفعہ کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے اندر کا جو ایک اسلام کے خلاف گرج تھا اس کو پیش کر دیتے تھے۔ تو مستشرقین کے نظریاتی دربار میں بڑی لجاجت سے معذرت خواہی پر اتر آئے، انہوں نے اسلام کا نہایت غلط اور محدود تصور ذہنوں میں بٹھا لیا، اور پھر نظریہ جہاد کو بالکل مسخ کر کے رکھ دیا۔ ان کے مغربی آئمہ تہذیب کا کیا مطلب ہے بھلا؟ یعنی ویسٹرن کلچر کو ریپریزنٹ کرنے والے بڑے بڑے ان کے، کہ ان کے مذہبی اکابر نے محض نفسانیت کے لیے اور ان کے تاجداروں نے فقط توسیع سلطنت یعنی سلطنتوں کو وسیع کرنے کے لیے جو گھنونی جنگیں ماضی میں لڑی ہیں، وہ ان کی دنیائے شعر و ادب میں آج تک سرمایہ افتخار بنی ہوئی ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ غیر مسلموں نے جو جنگیں لڑی تھیں وہ عموماً اپنے ملکوں کو بڑھانے کے لیے، زمینی رقبوں کو بڑھانے کے لیے لڑی تھی، اللہ کے نبی کی کوئی جنگ بھی اس مقصد کے لیے نہیں تھی۔ مختلف ممالک کو غلام بنانے کے لیے جو ظالمانہ کاروائیاں کی گئی ہیں، ان کے گیت ہمیشہ فخر و مباحات کے ساتھ گائے گئے اور خود محکوم قوموں کے ذہنوں میں بسا دیے گئے ہیں۔ ان کے بحری قزاقوں کے جرائم اگر نو آبادیاتی مہموں میں مفید بیٹھ گئے ہیں تو ان کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنا ہیرو بنا لیا ہے، لیکن اگر مدینہ کی اسلامی ریاست چو طرفہ یعنی چاروں طرف سے خطروں میں گھرے ہوئے نئے نظام کا تحفظ اور بعض جان لینے والی اور خنامی قوتوں کی روک تھام کے لیے نیز وحدت، نظم، امن، سلامتی، عدل، آزادی اور جمہوریت کی نعمتوں سے خود اپنے ہی ملک کو مالا مال کرنے کے لیے بالکل بے لوث جد و جہد کرتی ہے، تو اس کے خلاف چارج شیٹ، آپ کی اردو تو اچھی ہو رہی ہوگی، سیرت تو پڑھیں گے لیکن مجھے یقین ہے آپ میں سے بہت ساروں کے لیے اردو بہت مشکل ہے، پہلے سے پڑھ کے آئیں۔ آپ نے جو حصہ پڑھنا تھا اگر ایک دفعہ پہلے پڑھیں، اور جو لفظ پڑھنے نہیں آ رہے اس کو کچی پینسل سے ہائی لائٹ کر لیں، آپ دیکھیں کہ جب میں پڑھتی ہوں تو بلکہ آپ انجوائے کریں گے، ٹھیک ہے؟ کل سے اگلا حصہ پڑھ کر آئیں، وقت آ گیا ہے کہ اب خود ان دعوے داروں اور ان وکیلوں کے خلاف تاریخ کی عدالت میں علمی مقدمہ چلایا جائے اور ان کی دسیسہ کاریوں یعنی سازشوں کا پول کھولنے کے لیے فرد قرار دادے جرم مرتب کی جائے۔ ہماری یہ ملی ضرورت منتظر ہے کہ تاریخ و سیرت کے نوجوان طالب علم اس فریضے کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھیں۔ ہمارا نظریہ جہاد قطن اس محدود دفاعی تصور پر مبنی نہیں ہے جو عام طور پر ذہنوں میں رچا بسا ہوا ہے، البتہ وہ اس معنی میں دفاعی ہے کہ اس کا مقصد قائم شدہ اسلامی ریاست اور اسلامی سماج کا تحفظ ہے، اس کا مقصد اس آئیڈیالوجی کا تحفظ ہے جس کی اساس پر نظام حق قائم ہوتا ہے، اس کا مقصد ہر اس فعال تخریبی قوت کا انسداد ہے جو اسلامی انقلاب کے کیے ہوئے کام کے لیے باعث خطرہ ہو اور جو اس کی تکمیل میں حائل ہونے والی ہے، اس کا مقصد ہر ایسے ظالمانہ اقتدار خواب و سیاسی ہو، معاشی ہو، مذہبی یا معاشرتی، اس کا قلع کما کرنا ہے جو تہذیب کے نشو و ارتقاء اور انسانیت کی بھلائی کے راستے کا روڑا بن رہا ہو۔ ساری بات مشکل تھی، مجھے خود بھی اندازہ ہے، لیکن آپ نے اس کی روح لی ہے۔ دیکھیے بہت آسان سی چیز ہے، اگر آپ یہ سارے مشکل پہرائے کو ایک آسان سے انداز میں کریں اور میں اس کو چند جملوں میں سم اپ کر دوں کہ اسلام کیا کہتا ہے، یعنی اب ہم نے اسلام کا نظریہ جہاد پڑھا نا، پہلی بات ہے کہ اسلام پہلے افراد تیار کرتا ہے، دوسری بات ہے کہ جو وقت کا دھارا چل رہا ہوتا ہے نا، اسلام اس میں نہیں ملنا چاہتا، یعنی اگر کسی معاشرے میں لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو اسلام اس میں شامل ہونا پسند نہیں کرتا، صرف اس سوچ سے کہ میجورٹی از اتھارٹی۔ پھر نیکسٹ تھنگ کیا ہے کہ اس مخالف ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے پہلے افراد تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کے گھروں میں کوئی فوج میں گیا ہو، یہاں کا تو مجھے نہیں پتہ، اگر پاکستان میں کسی کا بیٹا بھائی فوج میں گیا ہو تو وہ میری ان باتوں کی تصدیق کر سکتا ہے۔ اتنی سخت ٹریننگ ہوتی ہے فوج کی، جو جاتے ہیں بچے ان کو بالکل الگ سے گھر والوں سے دور رہنا پڑتا ہے، یعنی گھر والوں کے ساتھ رہ کر آپ فوجی نہیں بن سکتے چاہے آپ اسی شہر میں رہتے ہیں، ان کو ایسے کیمپس میں اور ایسی جگہوں پہ رکھا جاتا ہے جہاں ان کو سخت جان بنایا جاتا ہے، صبح میں اٹھا کر ان کو سردی ہے تو ان کو سردیوں میں پتلے کپڑوں میں دھڑایا جاتا ہے، گرمی ہے تو موٹے کپڑے پہنا کر دوپہروں میں ان کو پسینوں کے ساتھ جو ہے وہ بھگایا جاتا ہے، کبھی ان کو کھانے کو صرف چنے دیے جاتے ہیں کیوں، کبھی ان کو رسیوں کے ذریعے پلوں کو پار کرنا سکھایا جاتا ہے کیوں، کہ جب دشمن آئے تو پتہ چلے کہ یہ نازک اندام ہیں اور یہ کر نہیں سکتے، ایک کال پہ ان کو اٹھنا ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو کرنا سکھایا جاتا ہے، یہ تو سب کو سمجھ آتا ہے، اسلام کا ایک اور بڑا مزاج ہے وہ رکنا بھی سکھاتا ہے۔ آپ سوچیں، آپ نے کہیں نہ کہیں جنگوں کے حالات تو پڑھے ہیں نا، خالد بن ولید، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ معروف جو جنگوں میں بہادری کے جوہر دکھانے والے لوگ تھے، کیا وہ مکہ میں نہیں تھے؟ موجود تھے نا، لیکن وہاں جنگ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ تربیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کو رکنا بھی سکھایا تھا، کام کرنا بھی سکھایا تھا اور کام نہ کرنا بھی سکھایا تھا۔ بعد میں جنگوں میں انہوں نے اتنے بڑے جوہر دکھا دیے، لیکن مکہ میں کیوں نہیں؟ ڈسپلن، لیڈرشپ، امیر کو سننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امیر بھی تھے، تو 13 سال کے ٹریننگ کورس میں صحابہ اس حد تک پکے ہو چکے تھے کہ مدینہ میں آ کر جب عملی مظاہرے ہوئے تو کسی کو کچھ مشکل ہی نہیں ہوا۔ ایک آدھ جنگ میں صحابہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، آپ پڑھتے ہیں تفسیر میں بھی، ہم قرآن کا تفلسفہ پڑھیں گے تو کچھ واقعات آپ کو آیتوں کی صورت میں یاد بھی آ جائیں گے کہ جہاں غلطی سے کسی کو مارا ہے، اس نے کلمہ بھی پڑھ دیا تو پھر بھی کہہ دیا کہ اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہے، اسلام نے وہیں آ کے ٹوک دیا۔ اب آج کیا ہے، چلیں ساری بات کو چھوڑیں، آج کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ فلاں 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 مسلمان دشمن ملک ہے، وہ دارالکفر ہے، وہ دارالحرب ہے، ادھر یہ پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ بجلی گرے اور سارے ہی فلاں ملک مر جائیں، اور وہ سارے ہی زلزلہ آ جائے تو سارے ہی مر جائیں، اور مردہ آباد کے نام لکھ کے دیواروں پہ لکھ دیں، تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ پھر وہی کہوں گی آج سے شروع کر کے دیکھیں، آج سے شروع کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اسلام کا سب سے پہلا مزاج کیا دکھے گا؟ کردار سازی۔ اگر آج سے آپ اور میں اس سوچ کے ساتھ جئیں اور اس سوچ کے ساتھ مریں کہ ہم نے اپنے بچوں، بیٹوں، بھائیوں، خود اپنے آپ کو بھی، خود کو تو ہم اکثر بھول ہی جاتے ہیں لیکن بھولنا نہیں، اگر وہ کردار بن گیا کہ جو فجر کے لیے اٹھتا ہے تو وہ کل دشمن کی کال پہ بھی ضرور اٹھے گا۔ جو آج حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پہ نہیں اٹھتے، الصلاۃ خیر من النوم کی پکار پہ نہیں اٹھتے، کل اس وقت دشمن کے آنے کی خبر سن کے وہ اٹھ جائیں گے؟ وہ پکے سچے مومن بن جائیں گے؟ یہ بھی چند دن پہلے 14 اگست منایا ہے نا، 14 اگست کے نعرے اور اس دن کی جھنڈیاں اور ان کی پتیاں اور پھول، تو 15 اگست کو وہی پتیاں پاؤں میں رول رہی ہوتی ہیں، وہی جھنڈے پاؤں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو کیا صرف ایک دن کی عزت، صرف ایک دن کا پیار، صرف ایک دن کی محبت؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ تو کردار بن جائے گا۔ حالات ساری دنیا کے ہمیشہ ایسے ہی رہے، حق اور باطل چلتا ہی رہا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور تک ایک فرقہ ضرور حق پہ رہے گا اور جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہے گا، اور امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ فرقہ یا وہ گروہ اہل علم کا گروہ ہوگا۔ تو جہاد اور علم کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس کو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے ٹاپک کی روشنی میں۔